اور توحید کے جتنے بھی اصول ہیں وہ سب کے سب اس سورت میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے اور آگے فرمایا الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, اندھیروں اور اجالوں کو بنایا, اور اسی طریقے سے آگے بھی مزید اپنی قدرت قاہرہ کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے. پھر ایک بات یہ فرمائی کہ تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے, تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی بستیوں کو جو تم سے پہلے موجود تھے زمانے میں ختم کر دیا, اور ہم نے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ ایسی قوت اور طاقت تمہیں نہیں تھی, یعنی ان کے پاس قوت بھی زیادہ تھی طاقت بھی زیادہ تھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے جب نافرمانی انہوں نے کی تو انہیں تباہ و برباد کر دیا. اور فرمایا کہ ان پر ہم نے پہلے شروع میں اپنی نعمتوں کی بارش کی, موسلادھار بارش, وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, اور ان کے نیچے وہاں نہریں بہتی تھیں, یعنی نہریں بھی بہتی تھیں, نظام تھا پورا. لیکن فاہلکناہم بذنوبہم, ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا, اور صرف یہی نہیں بلکہ وانشانا من بعدہم قرن آخرین, اس کے بعد اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو بدل دیا, یعنی یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کون آیا اور کون چلا گیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر سے کام لیں تو دنیا میں کتنے لوگ روز مرتے ہیں, روز پیدا ہوتے ہیں, نہ پیدا ہونے والوں کا پتہ چلتا نہ مرنے والوں کا پتہ چلتا. دنیا ویسے کہ ویسی بھری ہوئی نظر آتی ہے, ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی جگہ خالی ہوئی ہے. آپ روزانہ خبریں پڑھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں, لیکن دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے. ہر آدمی اپنی ڈگر پر ہے, جو مر گیا سو مر گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے. ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں اس طرف نظر چلی گئی میری, کہ اس وقت تقریباً 10 لاکھ کا مجمع تھا, کہ اگر ہم 70-80 سال پہلے نظر دوڑائیں تو جتنے لوگ یہ موجود ہیں 70-80 سال پہلے ان میں سے ایک بھی نہیں تھا, اور اگر 70-80 سال کے بعد دیکھیں تو ان میں کوئی موجود نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی شان ہے کہ ہر سال حج کے لیے لوگ آتے ہیں, تعداد میں بھی کمی نہیں ہوتی, اور اسی طریقے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر پہلے 10 تھے تو پھر 15 ہوئے, اب 20, 25, 30, اور اللہ جانے کے بڑھتے ہی رہیں گے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کمی نہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سال 100 سال پہلے جو لوگ تھے ان میں سے ایک بھی نہیں آج, اور 100 سال کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. لیکن دنیا اسی طریقے سے بھری بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بدل دیتے ہیں اور اس کے بدلنے کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک خیر کا یہ معاملہ فرمایا ہے کہ جس طرح پہلی امتیں ہلاک کر دی جاتی تھیں اور ساری کی ساری قوم ہی کو ہلاک کر دیا جاتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اس امت کو اس طرح سے ہلاک تو نہیں کیا جائے گا. یہ ٹھیک ہے کہ کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا آئے گا کہ فلاں جگہ اتنے مر گئے, فلاں جگہ اتنے مر گئے, فلاں جگہ اس بیماری سے مر گئے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری امت بیک وقت ختم کر دی جائے. اور بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مرنا دوسروں کے لیے خیر کا سبب ہوتا ہے, یعنی ایک قوم کے لیے اگر وہ چیز مصیبت ہوتی ہے تو دوسروں کے لیے وہ عبرت کا سبب ہوتی ہے. اگر کہیں مصیبت آتی ہے تو جو بچ جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے جنہیں موقع دیا ہے کم از کم وہ تو عبرت حاصل کریں. اب یہ اتنا بڑا زلزلہ ہمارے یہاں آیا لیکن لوگوں نے کتنی عبرت حاصل کی. آج بھی اگر آپ وہاں چلے جائیں, وہاں سے بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں, ان سے معلومات ہوتی رہتی ہیں, تو اکثر جو بات جو خبریں آتی ہیں وہ یہ کہ سرکشیوں میں اور اضافہ ہی ہوا ہے, کمی نہیں آئی. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں تبدیلی آئی یا انقلاب آیا, ورنہ اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ بس وہ وقتی بات تھی, رات گئی بات گئی, زلزلہ ختم ہو گیا تو اب لوگ بھول بھال گئے سب کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ کتنے لوگ چلے گئے کچھ پتہ بھی نہیں چلا, آج کوئی جانتا بھی نہیں کتنی بڑی تعداد اس دنیا سے چلی گئی، کتنے معذور ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بعد والے لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف مرنا تو انہوں نے تھا، ہم نے تھوڑی مرنا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہمیں لگی ہوئی ہے. کوئی مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر آنی تھی، ہم پہ تھوڑی آئے گی. حالانکہ آدمی جب دوسروں کی مصیبت کو دیکھے تو اپنی مصیبت کو یاد کرے، خدا نہ کرے ہم کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، علم یرو کما لکنا من قبرہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لہم. ہم نے ان کو ایسی تمکنت دی تھی، ایسا روب دبدبا دیا تھا، ایسی سکونت دی تھی، ایسا قرار دیا تھا کہ ایسا قرار تمہیں بھی نہیں دیا، لیکن فاہلکناہم بزنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وانشانا من بعدہم قرنن آخرین، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے. تو اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایام ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج کسی پر کچھ حالات ہیں، کل کسی پر کچھ حالات ہوں گے، لیکن یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح تنگ کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہا کہ میں تو آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا. ہاں، اس کی ایک صورت ہے کہ آپ پوری کی پوری کتاب میرے سامنے آپ آسمان پر چڑھیں اور کوئی کتاب جو ہے وہ لکھ کر لے آئیں اور پھر ہم اس کو چھو کر دیکھیں گے. ایسا تو نہیں کہ آپ نے ہم پر جادو کر دیا، نظر بندی کر دی ہے، ہم چھو کر دیکھیں گے. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھیں گے. لیکن پھر، یعنی جس شخص نے یہ بات کہی اس نے کہا کہ لیکن پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، اگر آپ لے بھی آؤ گے اور ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لوں تو تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ کی شان ہے کہ یہ صاحب مسلمان ہو گئے تھے جنہوں نے یہ بات کہی، غالباً عبداللہ بن ابو امیہ ان کا نام تھا. تو انہوں نے یہ بات کہی لیکن بعد میں پھر مسلمان ہوئے، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ غزوہ طائف میں پھر شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے لوگ تنگ کرتے تھے اور اسی قسم کے اعتراضات کرتے تھے کہ آپ ہی کا دل جانتا ہے کہ وہ جس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور لوگ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم قرآن مجید یا کتاب اس طرح سے ہم آپ کو عطا بھی کر دیں تو پھر بھی یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے بھائی، کھلم کھلا جادو. پھر ایک اور اعتراض یہ کیا، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نازل نہیں ہوئے. اللہ نے اگر آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو بعض نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آپ جب آسمانوں پر جائیں پھر آپ کے ساتھ چار فرشتے ساتھ اتریں کتاب لے کر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کے منہ مانگا معجزہ ان کو دے دیں اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں تو تباہ کر دیے جائیں گے. کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب کوئی شخص منہ مانگا کوئی معجزہ طلب کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں پھر بھی وہ اللہ پر ایمان نہ لائیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرما دیتے ہیں. چنانچہ وہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں تو پھر فیصلہ ہو جائے گا، پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی اگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایک لمحے بھی پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. یہ بتاؤ کہ ہم جو فرشتے بھیجیں گے تو وہ فرشتے کس صورت میں ہوں گے، اپنی اصل شکل میں ہوں گے یا انسانی شکلوں میں ہوں گے؟ اگر اصل شکل میں ہوں گے تو تم ان کی ہیبت کی تاب نہیں لا سکتے، تمہارے تو پتے پانی ہو جائیں گے اور بالکل مر جاؤ گے، بالکل ان کی اصل شکل تم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہیبت سے مر جاؤ. اور اگر ہم انسانی شکلوں میں انہیں بھیجیں تو تمہارا اعتراض باقی رہے گا، تمہیں کیا پتا کہ فرشتے ہیں یا انسان. جیسے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین تشریف لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے غالب عبداللہ بن رواحہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے، لیکن بہرحال انسانی شکل میں آپ تشریف لاتے تھے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو اگر فرشتے انسانی شکلوں میں ہم بھیجیں تو تمہارا اعتراض اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور اگر ہم انہیں ان کی اصل حیات میں اور شکل میں بھیجیں تو تم اس کی تاب نہیں لا سکتے. اس سے پتہ چلا کہ تمہارا اعتراض ہی غلط. ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا, اگر ہم فرشتے بھیجیں گے تو انہیں انسانی شکلوں میں بھیجیں گے. وللبسنا علیہم ما یلبسون, ولقد استهزئ برسل من قبلك وحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تسلی دینے کے لیے بات فرمائی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ ہی کو یہ مشکل پیش نہیں ہے, آپ سے پہلے جو انبیاء آئے اپنی امتوں اور قوموں کے پاس تو قوموں نے انہیں بھی تنگ کیا, تکلیفیں پہنچائیں, لہذا آپ ان کے استہزاء کا, ان کے مذاق کا برا مت مانیے. ولقد استهزئ برسل من قبلك, آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا. فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھ یہ جو استہزاء کرتے ہیں, آپ سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ انہوں نے استہزاء کیا ہے, یعنی اپنی اپنی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ, لہذا آپ اس پر زیادہ ملول نہ ہوں اور اپنے آپ کو رنجیدہ نہ کریں. آگے فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, ذرا آپ ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھیے کہ ہم نے کتنی قوموں کو, کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے میں تشریف لے جاتے تھے تو جن راستوں سے اور جن گزرگاہوں سے آپ کا گزر ہوتا تھا, بہت سی بستیاں پہلے وہاں آباد تھیں لیکن اب وہاں ان میں سے کسی کا نام و نشان نہیں. البتہ ممکن ہے وہاں پر آپ کو علامات مل جائیں کہ کبھی کوئی بستی یہاں پر آباد ہوا کرتی تھی, لیکن ان بستیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں دنیا میں, فلا کاشف لہ الا ہو, اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. بھائی یمسس کا بھی خیر, اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہیں, فہو علی کل شئین قدیر, تو وہ قادر ہے اس پر. وہو القاہر فوق عبادی, وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے, طاقتوں کا مالک ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, جن کو ہم نے کتاب دی ہے, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور علماء یہود میں سے تھے, بڑے عالم تھے یہودیوں کے, جب مسلمان ہو گئے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے تھے, فرمایا کہ ہاں, ان اوصاف کی بنا پر جو ہم نے تورات اور انجیل میں دیکھی ہیں. اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہی نہیں, صحابہ کرام کے اوصاف بھی تورات اور انجیل میں موجود تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض صحابہ کرام کے پورے پورے حالات تھے. تو ان لوگوں نے اس قدر حالات اس میں پڑھ رکھے تھے, دیکھ رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے یہ پہچانتے تھے کہ نبی. چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اہل کتاب تو اپنی جگہ پر, ابو جہل, اخنس بن شریق اور اسی طریقے سے ایک اور شخص, انہوں نے آپس میں ایک دن فیصلہ کیا. ابو جہل سے پوچھا ایک نے کہ بتاؤ, سچ بتاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں, آج تم مجھے صحیح صحیح بات بتاؤ, اور تیسرا ہم میں سے کوئی یہاں موجود نہیں ہمارے علاوہ, اس لیے بات صحیح کہنا. تو ابو جہل نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سچے نبی ہیں, یعنی ان کے یہ جھوٹے نہیں ہیں, جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ سارے معاملات تو ان کی قوم لے گئی, یعنی جتنی فضیلت کی چیزیں تھیں وہ ان کے پاس چلی گئیں. اب اگر نبوت بھی ان کے پاس چلی جاتی تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ یعنی قریش سب لے گئے, ان کے پاس حاجیوں کا پانی یہ پلاتے ہیں, کھانا یہ کھلاتے ہیں, جھنڈا ان کے پاس ہے, یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں اعزاز کی چیزیں سمجھی جاتی تھیں اس زمانے میں, وہ سب قریش کرتے تھے. تو کہا کہ اگر یہ سب یہ لے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اب نبی بھی ان میں پیدا ہو گیا, تو اب اگر ہم ان کو مان لیں تو پھر تو ہماری تو ناک ہی کٹ گئی. تو اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے کمبخت انکار کرتا رہا, حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سچے ہیں, کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں انہوں نے. تو اس طرح ان تینوں نے آپس میں گفتگو کی اور ایک دوسرے کو کہا کہ واقعتاً آپ سچے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ مانا نہیں اس لیے اپنی ہٹ دھرمی میں قائم رہے, اور اسی پر پھر خاتمہ بھی ہو ابو جہل کا. تو اللہ تعالیٰ فرما الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, بہرحال یہ بات بھی بتلا دی کہ یہ اپنی اولاد کو جس طرح پہچانتے ہیں. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان علامات کی بنا پر جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں پہچانتے تھے. بعض صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے, اور ایک صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے ساری علامتیں آپ میں دیکھ لیں لیکن ایک علامت ان کو نظر نہیں آئی, تو جب اس کا امتحان لے لیا فوراً ایمان لے آئے. اور وہ علامت کیا تھی کہ آپ کا حلم جو ہے وہ زیادہ ہوگا غصے پر, یعنی اگر آپ کو غصہ کوئی دلائے گا تو آپ حلیم اور بردبار ہیں, غصہ نہیں آتا آپ کو, حلم اور بردباری آپ کی صفت ہے. تو انہوں نے جب اس صفت کو پا لیا تو فوراً مسلمان ہو گئے. اس طرح بہت سے واقعات صحابہ کرام کے ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو بات کہی وہ یہ ہے کہ اولاد کو والدین پہچانتے ہیں. اولاد والدین کو اتنا اچھی طرح نہیں پہچانتی, وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. بچپن سے لے کے ایک خاص عمر تک بچوں کا ایک ایک جسم کا حصہ ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے, حتیٰ کہ جسم کے کسی حصے پر اگر تل ہے وہ بھی ماں کو باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کے جسم کے فلاں حصے پر تل ہے. تو چونکہ ان کے ہاتھوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اولاد کو ماں باپ پہچانتے ہیں, لیکن اولاد اپنے ماں باپ کو اچھی طرح نہیں پہچانتی, ہر جسم کا حصہ ان کے سامنے نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ مثال دی ہے جو بالکل واضح ہو. اور دوسری بات, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ بھائی اولاد کے بارے میں تو شک و شبہ ہو سکتا ہے, پتہ نہیں ہماری ہے بھی یا نہیں, لیکن کتاب اللہ سے جو بات پتہ چلے اس بارے میں وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ, ہم قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے, پھر ہم ان سے کہیں گے کہ تمہارے شرکا کہاں ہیں. الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, جنہیں تم سمجھتے تھے کہ خدا کے ساتھ شریک ہیں, کوئی پانی برسانے والا, کوئی بیٹا دینے والا, کوئی کھانا دینے والا, کوئی کچھ کرنے والا, تو وہ کہاں ہے تمہارے شریک, انہیں بلاؤ. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ, آپ دیکھیے ہٹ دھرمی, اللہ تعالیٰ ان کو آخر تک پہنچانا چاہتے ہیں. کافر اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم نے کبھی شرک ہی نہیں کیا, یہ میدان حشر میں جھوٹ بولیں گے. اللہ تعالیٰ ان کا جھوٹ لوگوں کے سامنے لانا چاہیں گے کہ یہ ایسے جھوٹے ہیں, اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے بھی چوکیں گے نہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزادی دے دیں گے کہ جھوٹ بولنا چاہیں تو بولیں, کوئی پابندی نہیں ہوگی زبان پر, لیکن ایک خاص حد تک ہوگا. جب یہ ان کا جھوٹ واضح ہو جائے گا پھر ان کی زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے, جس کو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, پھر ان کے ہاتھ پیر وہ گواہی دیں گے, ہاتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ کام لیا, پیر کہیں گے کہ ہم سے یہ کام لیا, پھر پتہ چلے گا. تو اللہ رب العزت چونکہ ان کے جھوٹ کو لوگوں پر واضح کرنا چاہتے تھے اس لیے ایک حد تک اجازت دیں گے, یعنی ان پر پابندی نہیں ہوگی. جب وہ جھوٹ بول چکیں گے اس کے بعد پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے, تو کلام نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت رحمت والا کلام نہیں فرمائیں گے. غصے کے ساتھ کلام کرنا اور بات, اگر آدمی کسی کو کہہ دے اپنی اولاد کو آئندہ تم سے میں بات نہیں کروں گا, تو وہ بات نہ کرنا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ محبت اور پیار کی بات نہیں کروں گا, لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہوتا ہے اور اگر کچھ اور اس قسم کا معاملہ ہو تو وہ باپ کرتا رہتا ہے, بات بات پر ڈانٹتا ہے ڈپٹتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت علام الغیوب ہے, اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, اور اگر کوئی بولے گا تو اللہ کے سامنے جھوٹ چلے گا نہیں, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اس لیے کہ علام الغیوب ہے. یہی وجہ ہے کہ منکر نکیر کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. قبر میں جب انسان چلا جاتا ہے تو اہل ایمان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کون کیا ہے, تیرا نبی کون ہے, تو وہ جو اہل ایمان ہے وہ بتاتے ہیں ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, دینی الاسلام, اور میرا دین اسلام ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, وہ صرف یہ کہتا ہے ہا ہا انا لا ادری, ہا ہا انا لا ادری, افسوس میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ, اگر وہاں جھوٹ بولے گا تو فرشتے تو غیب نہیں جانتے بھائی, لہذا سارا نظام ہی مختل ہو جاتا, باطل ہو کر رہ جاتا. فرشتے تو اس کے جواب کے مطابق اس کے لیے جو ہے جنت کے لباس جو ہے وہ پہنا دیتے, جنت کے جو ہے وہ فرش بچھا دیتے. اس لیے اللہ رب العزت نے میدان حشر میں تو گنجائش رکھی کہ وہ جھوٹ بول سکیں, لیکن قبر میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا منکر نکیر کے سامنے, اس لیے کہ منکر نکیر پابند ہیں سوالوں کے جواب کے, جیسا جواب دو گے اس کے مطابق وہ عمل کریں گے. اس لیے کوئی کافر منکر نکیر کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا, اور وہاں پر وہ جواب صحیح دے گا. اگر جانتا ہے تو کہے گا کہ میں جانتا ہوں, نہیں جانتا تو کہے گا کہ ہاں ہاں نل آدری. لیکن میدان حشر میں چونکہ اللہ رب العزت کے سامنے معاملہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے جھوٹ کو کھولنے والے ہیں, علام الغیوب ہیں, اس لیے ان کا جھوٹ چلے گا نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, یہ دنیا کھیل تماشا ہے میاں, چند دن کھیل لو کود لو اس کے بعد کچھ نہیں, بالآخر دنیا سے چلے جانا ہے, اور پھر آئے گا آدمی جس طرح آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ جائے گا. اس لیے اس دھوکے گھر میں بہت زیادہ دل مت لگاؤ. بہرحال ایک دن یہاں سے جانا ہے. ابھی آج ہی جو جنازہ ہوا, ایک خاتون تھی, میں نے ان کے بھائی سے پوچھا, کہا کہ رات بیمار ہوئی بس, تو ڈاکٹروں نے رپورٹ وغیرہ کرانے کے لیے کہا, ابھی رپورٹیں آئی نہیں ہیں کہ صبح انتقال ہو گیا. کیا بیماری تھی, کیا ہوا تھا, کچھ پتہ نہیں. ایک صاحب کہیں جا رہے تھے, جاتے ہوئے انہوں نے چاہا کہ بھئی میں جو ہے وہ اپنی رپورٹیں لے لوں, اپنا چیک اپ کرا لوں, تو غالباً ہسپتال گئے اپنے بیٹے کے ساتھ, گاڑی چلا کر گئے اور سارا چیک اپ کرایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی کل رپورٹیں لے جانا. تو گاڑی واپسی میں بیٹے سے کہا اب تم چلاؤ, اور الٹی سائڈ پہ بیٹھ گئے, اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا. دوسرے دن جب رپورٹیں آئیں تدوین کے بعد, یا تو انہوں نے لی تو لکھا تھا سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی خرابی نہیں. بھائی موت جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پاس کیا خرابی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں, وہ تو آنے واحد کے اندر کچھ بھی اللہ تعالیٰ چاہے ہو جائے. جب وقت آ جاتا ہے, اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب کسی کا وقت آ جاتا ہے نہ وہ جوان کو دیکھتا, نہ بوڑھے کو دیکھتا, نہ بچے کو دیکھتا. فرشتے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا. جب وقت آ جاتا ہے فلا یستاخرون ساعۃ, ایک لمحے بھی تاخیر نہیں ہوتی, ولا یستقدمون, اور نہ پہلے بھی قبض نہیں کرتا روح, اور نہ بعد میں. اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں جو اپنے وقت موت کی تیاری کرتے رہتے ہیں. ایک صاحب جو کلمہ طیبہ کا بہت ورد کیا کرتے تھے, اور بعض باتیں ان پر سامنے بھی آتی رہتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسی مخلوق ہیں جو سبز لباسوں میں ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں پرندے ہیں جو کبھی اپنے پر کھولتے ہیں, کبھی بند کرتے ہیں, کبھی چمکتے ہیں, کبھی ان میں سے روشنی پھوٹتی ہے. تو انہوں نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ان کو احساس ہو گیا کہ بھئی یہ ملک الموت لگتے ہیں. لیکن یہ احساس کسے ہوگا جو آخرت کی تیاری کر رہا ہوگا؟ فوراً جلدی جلدی کلمہ طیبہ پڑھنے لگے. تو وہ جو مخلوق تھے ان کے پاس آئی, کہا کہ میاں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا, یہ تو کسی اور اللہ کے بندے کے لیے ہے, تم اپنے وقت گزارو ابھی. تو وقت اگر نہیں آتا تو پھر تیاری بھی ہوتی ہے, تب بھی نہیں لے کے جاتے کہ ابھی اور اچھا وقت گزارو, اللہ کا نام لو, اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کرو. اس لیے یاد رکھیے, اہل ایمان ایمان کے ساتھ جو عمر زیادہ گزارتے ہیں یہ ان کے لیے نعمت ہے. ایک ایک سانس نعمت ہے. جتنے عمر میں اضافہ ہوگا اللہ کا نام اتنا زیادہ لو گے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے, اتنی تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے عمر کا زیادہ ہونا, طویل ہونا ایمان کے ساتھ, یہ یاد رکھیے, ایمان کے ساتھ بہت بڑی نعمت. مرنے کے بعد پھر وقت نہیں ملے گا, آنکھ بند ہوئی اور یہ دار العمل ختم, ختم ہو جاتا معاملہ, پھر کچھ نہیں کر سکتا آدمی. اس لیے اللہ نے ہمیں جو ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر ہم کر لیں, اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی رکھیں اور ان کو ناراض نہ کریں. اس سے دھوکے والی دنیا میں بہت زیادہ دھوکے میں نہ پڑیں. دنیا تو فانی ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے رسولوں کو مختلف قوموں کے پاس بھیجا, اور انہوں نے دین حق کا پیغام بھی پہنچایا, لیکن بعض لوگوں نے اپنی نبیوں کو جھٹلایا. اور امتوں کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان پر خوشحالیاں بھی بھیجی، تنگی بھی ان پر آئی، یعنی مختلف طریقوں سے انہیں آزمایا اور تکلیفیں بھی بھیجی، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یہ تکلیفیں بھیجی اس لیے کہ تاکہ وہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، عاجزی اختیار کریں. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ کے آگے روئے نہیں، گڑ گڑائے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، جو عمل کرتے تھے شیطان نے مزین کر دیا کہ تم تو بہت اچھے عمل کر رہے ہو میاں، اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو تنگی کے دروازے کھولے، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، تو پریشانی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اب اللہ نے یہ کیا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر طرح کی نعمت عطا فرما دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ اللہ نے ان نعمتیں دی اس پر خوش ہو گئے، تو اللہ فرما رہے اخذناہم بغتتا، ہم نے اچانک پکڑ لیا پھر انہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ تکلیفیں جو آتی ہیں بعض اوقات یہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر راحتیں آتی ہیں تو یہ راحتیں بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں کہ نعمتوں میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں. بعض لوگوں کے لیے پیسہ آزمائش ہے، بعض لوگوں کے لیے تنگی اور تکلیف آزمائش. تو بھائی اگر پیسہ ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو یاد کرو، نمازیں وقت پر پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو. اور خدا نہ کرے اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا کوئی ڈالر دکھائے تو فوراً اسلامی چھوڑ بیٹھو، علیہ عزب اللہ، یہ بھی تو بہت بڑی آزمائش ہے. کتنے لوگ ہیں، کاد الفقر ان یکون کافرا، فقر بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اس لیے ایسے فقر سے اللہ کی پناہ مانگو جو انسان کو دین بدلنے پر مجبور کر دے. بعض اوقات آدمی اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف میں آ جاتا ہے کہ ادھر ذرا سا کسی نے ڈالر دکھائے، ریال دکھائے، اور ادھر اس نے اپنا دین چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. کتنے لوگ ہیں امریکہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، کوئی اپنے آپ کو قادیانی بنا لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسائی بنا لیتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ زکات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ ثابت کر دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو شیعہ ہیں لہذا ہماری زکات نہ کاٹی جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اسی طریقے سے بعض اوقات اپنا دین بھی بدل لیتے ہیں. یاد رکھیے چند دن کی دنیا ہے، اس کے بعد پھر بالآخر اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جہاں پتہ چل جائے گا پھر کوئی صاحب کام نہیں آئیں گے، نہ امریکہ بہادر اور نہ جو ہے وہ برطانیہ یا کوئی اور. فَإِذَا هُمْ اِذَا فَرِحُوا، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں جو کچھ دیے گئے، اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ ڈالتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری قوت شنوائی ختم کر دے، سماعت ختم ہو جائے، قوت بینائی ختم ہو جائے، آنکھوں سے دکھنا بند ہو جائے، ختم علی قلوبکم، تمہارے قلوب پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، بتاؤ کوئی اللہ کی سوا ہے ایسا جو واپس لوٹا سکے؟ کوئی ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو واپس کر دے. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصرفون، اللہ تعالیٰ کس طرح بار بار آیتوں کو سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں تاکہ تم پڑھ پڑھ کر کچھ عقل حاصل کر لو. پھر اللہ فرما رہے ہیں قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جارتا هل یهلک الا القوم الظالمون. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہمیں یہ آیتیں سنا کے بتا رہے ہیں کہ بھئی کوئی اللہ کی سوا ہے جو تمہیں عذاب سے بچا سکے؟ ہرگز نہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، ولا عالم الغیب، نہ مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی املک انی ملک، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں. اصل میں کفار کے اعتراض کا جواب دے دیا، وہ کہتے تھے کہ میاں اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو ان کے پاس خزانے ہوتے، ان کے پیچھے پیچھے خزانے چلا کرتے، اور انہیں ہر بات کا پتہ چل جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ فرشتے ہوتے، عام آدمی کیوں ہے ہماری طرح ہی، تو یہ شبہ ان کافروں کو بھی لگا کہ ہماری طرح یہ انسان ہے، یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو تو اعزاز بخشا ہے، اللہ نے انسان ہی کو تو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے. آج بھی بعض لوگوں کو یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بشر نہیں ہوتے. یہ وہم جو ہے کافروں کو بھی ہوا اس زمانے کے, اور ان کو اس پر حیرت ہوتی تھی کہ ہمارے جیسا انسان نبی کیسے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو واضح فرما دیا کہ میں نے تم سے یہ کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ میں نے دعویٰ تو نہیں کیا. اگر میں دعویٰ کروں اور میرے پاس نہ ہو پھر تو بات ہے. نہ میں نے کبھی کہا کہ میں فرشتہ ہوں, نہ میں نے یہ کہا کہ میں علام الغیوب ہوں. میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. جو وحی آتی ہے مجھ پر اس کے مطابق تمہیں میں احکام بتا دیتا ہوں, سنا دیتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير, آپ کہیے کیا اندھا اور بینا یعنی آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون, تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اگلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ غریب ہیں لیکن اہل ایمان ہیں ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹائیے مت. بعض کافر یہ کہتے تھے کہ صاحب ہم آپ کے پاس آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس غلام قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بہت غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب ہم رؤساء ہیں اور مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں اور ہم ان غریبوں کے ساتھ کہاں آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا تو انہوں نے بھی ان کی بھی رائے یہ ہوئی کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اگر یہ لوگ اس سے مسلمان ہو جائیں اور آنا شروع ہو جائیں تو یہ تو سب مخلص لوگ ہیں, یہ پھر آ کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے آپ ان کو اس وقت ہٹا دیا کریں جب یہ لوگ آئیں. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ بِالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ اپنے پاس سے ان کو مت ہٹائیے بالکل. دیکھیے اللہ رب العزت کی غیرت, جو ہمیں یاد کرے ہماری نظر میں تو سب سے بڑھ کر وہ ہے. پیسہ اور دولت تو اللہ نے دی ہے, ورنہ انسان کیا پیدا ہوتا ہے تو مال دولت کے خزانے ساتھ لے کے آتا ہے؟ کیا سونا چاندی ہاتھوں میں اس کے ہوتا ہے؟ کیا کپڑے پہن کر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جب جائے گا تو بھی اسی طرح واپس جائے گا, ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, درہم اور دینار نہیں ہوں گے, لباس نہیں ہوگا, ختم, کچھ بھی نہیں. اور قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ننگے ہوں گے, نہ پیروں میں جوتی ہوگے نہ کپڑا ہوگا جسم پر. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا لوگوں کو شرم نہیں آئے گی اس وقت؟ فرمایا کہ کون کسی کی طرف دیکھے گا, اتنی مہلت کسے ملے گی؟ وہاں تو حال یہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. وہ وقت ایسا کٹھن ہوگا, کسی کو اس کی پرواہ کب ہوگی کہ ہم ننگے ہیں, ہمارے جسم پہ لباس نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ میں پڑا ہوا ہوگا. تو اللہ رب العزت کو بہت غیرت ہے اس بات پر, اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ ایک مسلمان ہوتے ہو نہیں ہوتے نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما علیکم من حساب من شیء, ہم آپ سے حساب نہیں لیں گے ان کے بارے میں کہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے. اگر تو ہم آپ سے حساب لے رہے ہوں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے تب تو آپ ایسا کر لیں, لیکن ہم آپ سے حساب نہیں لیں گے اس بارے میں. وما من حسابك علیہم من شیء فتطردہم, اور نہ ان لوگوں کا حساب آپ کے ذمے ہے جن کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں. اگر آپ نے ان کو ہٹایا فتکون من الظالمین, تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کیسی زبردست بات کہی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ دین پر چل رہے ہیں, دین پر چلنا چاہتے ہیں, ان کو اہمیت زیادہ دینی چاہیے بنسبت ان کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے. یعنی مسلمانوں کو دین پر باقی رکھنا, ان کی فکر کرنا, یہ زیادہ اہم بات ہے بنسبت اس کے کہ ان لوگوں کی فکر کی جائے جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے اور پتہ نہیں ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. تو جو ہو چکے ہیں انہیں دین پر قائم رکھو, انہیں دین کی بات بتاؤ, انہیں دین کی بات سناؤ, ان کے دین کی فکر کرو, یہ زیادہ ضروری چیز ہے بنسبت اس کے کہ اگر عیسائی ہے, کافر ہے, یہودی ہے تو ہوا کرے, اس کی فکر بھی بے شک کرتے رہو, لیکن اس قیمت پر نہیں کہ جو مسلمان ہیں انہیں اپنے پاس سے ہٹا کر پھر ان کو, ایسا نہیں. اگلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, غیب کے خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو, کوئی نہیں جانتا اس سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتہ درخت سے نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور کوئی دانہ جو زمین میں تم بوتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی رب اور کوئی یابس، خشک چیز ہو، کوئی تر چیز ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں نہ لکھ دی ہو یا جو اللہ کے علم میں نہ ہو. تو بہرحال اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا ہے. اس میں چونکہ اللہ نے اپنی توحید بیان کی پوری سورت میں تقریباً، آگے مزید تفصیل ہے. یقیناً میں تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ تو سمندر میں سے صرف یوں کہہ لیجئے کہ سوئی کے ناکے پر جو پانی لگ جاتا ہے یہ اس کی بھی وہ نہیں ہے مثال صحیح میں دے سکتا. تو بہت کچھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اس لیے قرآن مجید تو پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اس میں تدبر کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے. آخر کے اندر اس بات آیت کو ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے. او قال اوحی الیہ، یا یوں کہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. بعض دجال ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم پہ وحی آتی ہے، جیسا کہ جو ہے وہ قادیانی، غلام احمد قادیانی اور اس کے فرستادہ. تو اللہ فرما رہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ او قال اوحی الیہ، حالانکہ ولم یوحا الیہ شیء، اس پر کچھ بھی وحی نہیں آتی. کھانے پینے کے دھندے ہوتے ہیں. انگریز کا یہ ایک ناجائز بچہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح سے انگریز نے اور بہت سے لوگوں کو پیدا کیا مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، جو ہے وہ مسلمانوں میں ان کو پیدا کیا تاکہ افتراق اور انتشار کا شکار رہیں. فرقے اور یہ سب چیزیں جو بنائے گئے ہیں یہ بھی اصل میں سازش کے ذریعے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے شاید پہلے ایک خبر پڑھی ہوگی، بعض اخبارات میں بھی آئی ہے اور میں نے خود بھی پڑھی. بعض ادارے ایسے ہیں یورپ میں کہ جہاں باقاعدہ اپنے لوگوں کو وہ پورا پورا علم دین سکھاتے ہیں، کلمے سے لے کے پورا عالم، اور ان کو وہ جو مثلا نور و بشر کا مسئلہ ہے، گیارہویں باری کا مسئلہ ہے، کونڈے کا مسئلہ ہے، نظر و نیاز کا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر تھے یا نور تھے، ان مسائل میں الجھانے کے لیے خوب ازبر کرا دیتے ہیں. ان کی داڑیاں بھی پوری پوری ہوتی ہیں، لباس بھی پورا مسلمانوں والا ہوتا ہے. جب وہاں سے وہ پڑھ لکھ لیتے ہیں ان کو بھی مسلمان ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، کہیں پر امام لگ جاتے ہیں، کہیں پر مفتی بن جاتے ہیں، ہوتے وہ عیسائی اور یہودی ہیں. اور یہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہے. ابھی افغانستان میں بہت سے لوگوں کو اس طرح سے پکڑا گیا کہ کئی سالوں سے نمازیں پڑھا رہے تھے لیکن وہ مخبر تھے، اصل میں یہودی تھے، نصرانی تھے، لیکن وہ سب وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، اپنے آپ کو عالم، اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں، اور چونکہ وہاں وہ پورا پڑھتے ہیں. مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں نے خود پڑھا تھا ایک جگہ، ایک صاحب نے کتاب لا کے دی تھی جس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ ایک صاحب جو وہاں رہتے تھے، خود انگریز نے لے جا کر وہ جگہ دکھلائی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہ انتظام ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا، آپ نیک کام کر رہے ہیں. اس نے کہا نیک کام ایک کام نہیں ہے بھائی، بات یہ اب ہماری تمہاری دوستی ہے، یہ سب جتنے بھی سب ہمارے بندے ہیں. اور سب بحث مباحثہ ہو رہا تھا، کوئی اہل حدیث بن کے بحث کر رہا تھا، کوئی بریلوی بن کے بحث کر رہا تھا، کوئی دیوبندی بن کے بحث کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں تاکہ امت میں جو ہے وہ فرقہ بازی ہوتی رہے. تو باقاعدہ اس قسم کے گرگے بٹھائے جاتے ہیں. پھر یہ چیزیں، پھر بات یہ کہ شروع میں انہوں نے محنتیں کی، اب ضرورت نہیں ہے. اب بہت سے لوگ اس طرح کے پیدا ہو گئے جو ان کے تعلیم یافتہ ہیں، وہ سب کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت بہرحال فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم پر وحی آتی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ ان پہ کوئی وحی نہیں آتی. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان قریب ہم نازل کریں گے جیسے کہ اللہ نے نازل کیا. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، تو دیکھے گا ظالموں کو جب وہ موت کے عالم میں ہوتے ہیں. والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. اخرجوا انفسکم، یعنی ان کی جان نکالنے کے لیے کہتے ہیں نکلو، باہر نکل، جان کو مخاطب کرتے ہیں اس کی روح کو، اور فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکلو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج کے دن جو ہے وہ اللہ کا عذاب تم پر ہے. اس کس سبب سے؟ کہ اللہ پر تم جھوٹ باندھتے تھے، یعنی وہی آتی نہیں تھی، وہ کہتے تھے وہی آتی ہے، اب باہر نکلو ہی بتاتے ہیں تمہیں. وکن تم ان آیاتی ہی تستکبرون، اور میری آیتوں سے جو ہے وہ تکبر کرتے تھے. آیتوں کو نہ ماننا یہ بھی تو تکبر ہے نا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم ہمارے پاس آؤ گی الگ الگ ہو کر، ایک ایک ہو کر، کسی کے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہوگا. آج ہم ناس کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ 100 آدمی ہیں، میں جو چاہے کر دوں. کوئی مل کے اندر پتہ چلا یونین کا جناب جو ہے وہ صدر بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے صاحب جو میں چاہوں وہ کر دوں، تالا بندی کر دوں. یا اسی طریقے سے بعض جو ہے وہ مل مالکان نے تنظیمیں بنائی بھی ہوتی ہیں, تو وہ سب چیزیں جو کچھ بھی رہے گا اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, اکیلے اکیلے آؤ گے وہاں کوئی جتھا نہیں ہوگا, کما خلقناکم اول مرہ, جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. آدمی جب پیدا ہوتا تو اس کا کوئی ساتھی ہوتا ہے بھائی, کوئی جماعت, کوئی اس کی حمایت کرنے والا, اکیلا آتا ہے تنہا. اللہ فرما رہا ہے بالکل اسی طرح سے ہم تمہیں میدان حشر میں لائیں گے, فرادا اکیلا اکیلا, کما خلقناکم جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اول مرہ. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم, اور تم وہاں پر کوئی سفارشی بھی نہیں دیکھو. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون, سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک ہی رشتہ کام آئے گا. اگر اللہ رب العزت سے محبت کا رشتہ ہمارا تھا تو انشاءاللہ یہ محبت کا رشتہ وہاں بھی کام آئے گا, ورنہ اس کے علاوہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باطل طریقے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ہمارے عزیز رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کاملہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.